تو اے لوگوں، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہم سلسلہ دار الاہل سنت میں حاضر ہیں۔ تو آج کے ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ نان نفقہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ یہ نان اور نفقہ یہ اصل میں چیز کیا ہے۔ یہ بات جب ہمیں سمجھ میں آئے گی تو اس کے بعد ہی ہم اس سے متعلق سوالات بھی کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے اسی کے متعلق ہم اپنے دار الافتاء کے اسلام بھائی سے اس کا سوال کرتے ہیں کہ حضور، یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ نان و نفقہ کے جو مسائل ہیں، اور یہ نان و نفقہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، تو یہ کیا ہے اور یہ کب دیا جاتا ہے، کس کس کو دیا جاتا ہے، اس کی کچھ تفصیل ارشاد فرما دیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں نان نفقہ یہ تو ایک اردو کی اصطلاح ہے، نان تو ویسے روٹی کو بولتے ہیں، جو اصل شریعت کی اصطلاح ہے، یعنی شریعت میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے فقط نفقے کا۔
صحیح،
یہ نان ہم نے اردو کے اندر بڑھا دیا، نان مانا روٹی، نفقہ مانا خرچ کرنا، خرچہ دینا کسی چیز کا۔ تو اصل جو اصطلاح ہے شریعت کی روشنی کے اندر جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ فقط نفقے کا استعمال ہوتا ہے، اور نفقے کا ویسے لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے کسی چیز کو خرچ کرنا۔ لیکن یہاں پر جب ہم کو شرعی مسئلے کے اندر اس کو بولیں گے نفقہ، تو وہاں پر اس سے مراد ہوتا ہے کہ کھانا، کپڑا اور رہنے کا مکان، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں بنیادی نفقے کے اندر، کہ جس کا نفقہ دینا ضروری ہے، جس کو دینا ضروری ہے کہ اس کو نفقہ دیا جائے، تو اس میں یہ تین چیزیں آتی ہیں، کھانا دینا، کپڑا دینا اور رہنے کا مکان دینا۔ تو نفقے کے جو شریعت کے اندر معنی ہے، شریعت کے اندر اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کے لیے چیزیں دینا، کپڑا دینا اور رہنے کا مکان دینا۔ جہاں تک رہا یہ ہوتا کس کے لیے ہے، تو فقہائے کرام نے اس کے تین سبب بتائے ہیں کہ تین وجہ سے بندے کے اوپر نفقہ لازم آتا ہے۔ سب سے پہلی جو وجہ بیان فرمائی، وہ بیان فرمائی زوجیت، یعنی نکاح کرنا، کہ نکاح کی وجہ سے شوہر پر عورت کے جو نفقے کے احکام ہیں، یعنی اس پر عورت کو مکان دینا، عورت کو کھانا دینا، عورت کو کپڑا دینا، یہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو نکاح کی وجہ سے، زوجیت کی وجہ سے عورت کے لیے مرد کے اوپر نفقہ لازم ہو جاتا ہے، ایک سبب یہ ہے، اس بنیاد پر نفقہ دیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ وہ بیان کی ہے، نسب کو بیان کیا، یعنی باپ ہے تو اس کے لیے اپنے بچوں کو کھانا دینا، کپڑا دینا، رہنے کا مکان دینا، یہ اس پر لازم آتا ہے۔ یعنی مختلف صورتیں ہیں اس کی کہ کب اس کے اوپر لازم ہے، کب اس پر لازم نہیں ہے۔ جب بیٹا ہے اور باپ اپاہج محتاج ہے، کمانے کے لائق ہی نہیں ہے، کما ہی نہیں سکتا، اور بیٹا کمانے والا ہے، تو اب بیٹے کے اوپر باپ کا نفقہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس کو کھانے کے لیے دے، اس کو پہننے کے لیے دے، اس کو رہنے کے لیے دے۔ تیسرا سبب ہمارے زمانے میں عام طور پہ پایا نہیں جاتا کہ اس کو ملکیت کی وجہ سے نفقہ لازم آنا، جیسے پہلے زمانے کے اندر باندی ہوا کرتی تھی، کنیزے ہوا کرتی تھی، غلام ہوا کرتے تھے، تو یہ ملکیت حاصل ہو جانے کی وجہ سے آقا پر لازم ہوتا تھا کہ ان کا نفقہ یہ ادا کرے۔ تو یہ دو صورتیں عام طور پہ ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں کہ نسب کی وجہ سے، یعنی اپنی اولاد کا خرچہ اٹھانا، نابالغ اولاد کا خرچہ اٹھانا، یا بالغ ہے اور اپاہج محتاج کمانے کے لائق نہیں ہے تو اس کا خرچہ اٹھانا، یا بچوں کا جو ہے وہ اپنے والد کا نفقہ اٹھانا۔ تو اس کے الگ الگ صورتیں ہیں اور الگ الگ شرائط ہیں۔ اسی طرح جو دوسرا سبب ہے وہ زوجیت ہے، یعنی نکاح ہونا، نکاح ہونے کی وجہ سے شوہر کے اوپر بیوی کا نفقہ لازم ہو جاتا ہے۔
تو اس کا مطلب یعنی یہ ہوا کہ جو ہمارے ہاں لفظ یہ بولا جاتا ہے نان و نفقہ،
جی،
تو کچھ نہ کچھ اس کا تعلق تو ہے شرعی روح سے بھی،
یعنی نفقہ تو ہے ہی نا ہر صورت میں، بس یہ ہے کہ ایک اصطلاح ہمارے یہاں بنا لی گئی نان نفقہ، وہ چونکہ نفقے کا ایک جز نان ہی ہے، کھانا دینا، اور کھانے کی ایک قسم نان کی صورت میں ہوتی ہے کہ روٹی دے دے اس کو، تو اسی لیے وہ چلتا چلتا چل گیا اور چلنے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، نان نفقے کے اعتبار سے اس کو بولتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ عام طور پہ لوگ چاہے وہ دیہات ہی کے رہنے والے ہوں لیکن عام طور پہ استعمال نان نفقے کا کرتے ہیں، یعنی خرچے سے مراد نان نفقہ بولتے ہیں اور مراد جو ہے وہ بیوی کا خرچہ لیتے ہیں۔
حضور جیسے آپ نے یہ کچھ ارشاد فرمایا اس کے بارے میں کہ نفقے کے تین اسباب ہیں، جس میں آپ نے پہلا زوجیت کو بیان فرمایا کہ نکاح کا ہو جانا، اب یہ کس وقت یعنی نکاح تو ہو گیا، رخصتی سے پہلے ہے یا رخصتی کے بعد ہے، کس وقت میں پھر اس کے اوپر دینا ادائیگی یعنی واجب ہو جائے گی، اب دینا شروع کر دیئے اس کو؟
نکاح ہو گیا، اب نکاح ہونے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ شوہر نے اس عورت سے یعنی جس سے اس کا نکاح ہوا اپنی بیوی سے اپنے گھر میں آنے کے لیے کہا ہے یا نہیں کہا۔ اگر اس نے اس کو آنے کے لیے کہا ہی نہیں ہے، عورت اپنے ماں باپ کے گھر میں رہ رہی ہے اور اب عورت اپنے لیے نفقے کا مطالبہ کرتی ہے، تو اس صورت میں مرد کو اس کا دینا لازم ہے کہ وہ عورت کو ادا کرے، تو اس کا مطالبہ بالکل درست ہے۔ اگر مرد نے سرے سے مطالبہ ہی نہیں کیا کہ تم اپنے والدین کے گھر کو چھوڑو اور میرے گھر پر آ کر رہنا شروع کر دو تاکہ حق زوجیت ادا کرو، تو اس صورت میں مطالبہ نہیں کیا تو اب عورت مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے نفقہ چاہیے، تو اس صورت میں مرد پر لازم ہو جائے گا کہ وہ اس کا نفقہ دے گا۔ اور اگر شوہر نے بلایا کہ بھائی اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑو اور میرے گھر پر آ جاؤ، تو اس صورت میں یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یا ویسے ہی شریعت کی جو روشنی ہے اس میں جو ہے وہ مہر بعض اوقات معجل مقرر کیا جاتا ہے کہ جلدی دینا مقرر ہوتا ہے کہ وہ فوری دے دے گا شوہر، تو اگر مہر معجل ہے اور عورت کہتی ہے کہ جب تک مہر معجل نہیں دو گے، یعنی جو فوری مقرر ہوا تھا دینا، اس وقت تک جب تک وہ نہیں دو گے اس وقت تک میں تمہارے گھر پر نہیں آؤں گی، تو اب اس کا یہ رک جانا درست ہے اور شوہر پر نفقہ دینا بھی ضروری ہوگا۔
صحیح،
یعنی شوہر نے کہا میرے گھر پر آؤ لیکن نکاح کے اندر کچھ مہر معجل رکھا گیا تھا، جلدی دینا رکھا گیا تھا، اب بیوی کہتی ہے کہ جب تک یہ نہیں دو گے اس وقت تک میں تمہارے گھر پر نہیں آؤں گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے نفقہ بھی چاہیے، تو اس کا لینا درست ہے، مطالبہ بھی درست ہے اس کا، اور مہر معجل نہیں رکھا گیا، مطلقاً مہر ہے، یا شوہر نے مہر معجل ادا کر دیا، اب بیوی کہتی ہے کہ اب بھی میں تمہارے گھر پر نہیں آؤں گی، تو اب شوہر کے اوپر جو ہے وہ نفقہ دینا لازم نہیں ہوگا۔ تو مہر معجل ہوگا، شوہر مطالبہ کرے گا، بیوی کہتی ہے کہ پہلے مہر معجل دو، اس کے بعد میں تمہارے گھر پر آؤں گی، تو اس کا اس طرح رک جانا درست ہے اور اس پر نفقہ لازم ہوگا۔ اور اگر مہر معجل ہے ہی نہیں، یا شوہر نے مہر معجل دے دیا، جو جلدی مہر دینے کا تھا وہ دے دیا، اب شوہر کہتا ہے کہ میرے گھر پر آؤ، اب منع کرتی ہے نہیں آتی، تو اب اس کا نفقہ اس پر لازم نہیں ہوگا۔
تو جس طرح یہ آپ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ نکاح ہو گیا اور اس نے کہا نہیں آئی، تو نفقہ اس کو نہیں دیا جائے گا۔ اب ایک صورت اس میں یہ بھی آگے جا کے بن جاتی ہے کہ وہ آ تو گئی، کچھ ٹائم رہی اس کے پاس گھر میں، اس کے بعد پھر کچھ عرصے میں جیسے ناراض ہو کے چلے گی، شوہر سے کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، کوئی ایسی گھر میں بات بن گئی، تو پھر وہ چھوڑ کر چلی گئی، تو اب تو جیسے آپ نے کہا کہ نکاح کے بعد وہ آ تو گئی تھی لیکن اب دوبارہ پھر چلی گئی ہے، اس صورت میں پھر کیا اس کے لیے حکم ہوگا؟
اس میں بھی یہی دیکھا جائے گا کہ اگر وہ گئی ہے اس وجہ سے کہ اس کا مہر مقرر تھا جلدی دینے کا، فوری مہر دیا جائے گا، معجل نہیں، جب چاہے وہ مطالبہ کر سکتی ہے اس کا۔ ویسے عام طور پہ ہمارے یہاں جو مہر ہوتا ہے وہ معجل ہوتا ہے، یعنی جلدی سے نہیں ہوتا، یہ معجل عین سے ہے، تعجیل سے جلدی کرنے والا، اور دوسرا معجل حمزہ سے ہے کہ جس میں کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، عام طور پہ ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر جلدی دینا مقرر رکھا گیا ہے، مہر معجل رکھا گیا ہے، تو اس صورت میں یہاں پر بھی یہی صورت حال بنے گی کہ وہ آ گئی شوہر کے پاس، تمام حق بھی ادا کیے، پھر اس کے بعد وہ واپس چلے گئے اپنے ماں باپ کے گھر، اب شوہر کہتا ہے کہ میرے گھر پر آؤ، وہ کہتی ہے کہ میں نہیں آؤں گی کیونکہ میرا مہر معجل تم نے ادا نہیں کیا، تو اس صورت میں اس کا مطالبہ درست ہوگا کہ مجھے نفقہ بھی دو اور میں تمہارے گھر پر نہیں آؤں گی، اور شوہر نے مہر معجل ادا کر دیا ہے تو اب اس کا رکنا درست نہیں ہوگا، اور وہ شوہر جو ہے اس پر نفقہ دینا بھی لازم نہیں ہوگا۔
صحیح۔ اب اسی سے ایک متعلق جیسے ایک سوال ہے کہ نکاح کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے یہ کہ نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ نفقے کا احکامات لازم ہوتے ہیں، بات یہ ہے کہ اب نکاح ہمارے اس معاشرے میں، ایک تو جو ہمارے ہاں جیسے شریعت کے مطابق نکاح ہوتے ہیں، کچھ جگہوں پر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اس انداز کے بھی نکاح آج کل ہو رہے ہیں جس کو شرعاً درست نہیں مانا جاتا, تو اس کی بھی تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ وہ کون سے ایسے نکاح ہوتے ہیں کہ شرعاً درست ہی نہیں ہے, اور پھر جب وہ نکاح ہو جاتا ہے اس میں نفقے کے کیا احکامات ہیں, وہ نکاح کے کیا احکامات ہوں گے, اس کی بھی کچھ وضاحت فرما دیں.
لیکن نکاح جیسے بغیر گواہوں کے نکاح ہو گیا,
جی جی,
اور نکاح فاسد ہوا یہ,
جی,
بغیر گواہوں کے نکاح ہوا, تو اب اس میں یا اس کی عدت میں, یعنی شوہر نے چھوڑ دیا اس کو, متارکہ کر لیا گیا, میں تجھے چھوڑتا ہوں,
جی,
اب اس نکاح کی صورت میں اور اس کی عدت میں دونوں صورتوں میں جو ہے وہ اس کے اوپر نفقہ لازم نہیں ہوگا. تو جو نکاح بغیر گواہوں کے ہوا, بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں نکاح نہ ہونے کی, ایک بڑی صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہاں بغیر گواہوں کے نکاح ہو جاتا ہے, تو ایسا نکاح ہوا کیونکہ نکاح فاسد ہے جس کو ختم کرنا ضروری ہے, اور اس نکاح کی صورت میں جو ہے وہ مرد کے اوپر نفقہ بھی عورت کا لازم نہیں ہے.
جی, تو سمجھ میں یہ بات ہے کہ جو نکاح شریعت میں درست ہے نفقہ اسی پہ آ کر اس کے احکامات نافذ ہوں گے,
جو عام صورتیں ہیں وہ یہی ہوتی,
وہ یہی ہوتی ہے. اس میں اب جب نکاح ہو جاتا تو نکاح کے بعد ان کی عملی زندگی ہے, اس میں کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں. جیسے ایک مسئلہ بھی ہم نے آپ سے پوچھا کہ وہ ناراض ہو کے چلی گئی تو نفقے کی کیا صورت ہے. اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ نفقے میں جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ اس کو کپڑا دینا, اس کو کھانے کی چیزیں دینا, اس کو رہائش دینا, یہ تو عام زندگی میں اس کو دی جاتی ہے. اب کبھی جیسے وہ بیمار ہو گئی, تو بیماری کی حالت میں یہ جو اس کا بیماری کا خرچ ہے یہ کس کو برداشت کرنا پڑے گا, شوہر دے گا یا لڑکی کے جو والدین ہیں وہ دیں گے, اس کی کیا صورت ہوگی؟
یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے کہ جو بیماری کا علاج ہے یہ بندے کے اوپر لازم نہیں ہے.
صحیح,
کہ وہ اپنا علاج خود بیمار ہو گیا تو بھی اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ اس کا علاج کروائے.
جی,
ہاں علاج کروانا اس کو چاہیے, تو اگر وہ اپنی ذات کا بھی علاج نہیں کرواتا تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے. جہاں تک رہا بیوی کا معاملہ, تو اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے کہ شرعی اعتبار سے اس کے اوپر اس کا لازم ہونا, تو شوہر کے اوپر جب اپنا علاج کروانا لازم نہیں تو بیوی کا علاج کروانا کہاں سے لازم ہو جائے گا؟ تو بیوی کا علاج کروانا اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ اس کا علاج کروائے, اس کا خرچہ وہ اٹھائے. اسی طرح بیوی کے والدین کے اوپر بھی, اس کے بھائی بہن کے اوپر, کسی کے اوپر یہ بات لازم نہیں ہے. لیکن یہ رہی یہ باتیں ہیں شرعی اعتبار سے کہ وہ واجب نہیں ہے اس کے اوپر, لیکن کچھ باتیں اخلاقاً لازم آتی ہیں, کچھ باتیں اخلاقاً ضروری ہوتی ہیں. تو ہمارے معاشرے میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اگر بیوی شوہر کے گھر پر ہے تو پھر اس کا علاج جو ہے وہ شوہر ہی کرواتا ہے, اور کروانا بھی چاہیے, یہی اخلاق کا تقاضا ہے. تو لہٰذا اگر بیوی بیمار ہو جائے تو اگرچہ کہ شرعاً اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ بیوی کا علاج کروائے, لیکن اس کو چاہیے یہی اخلاقاً کہ وہ اپنی بیوی کا مکمل علاج کروائے.
ایک ریکارڈڈ سوال بھی ہمارے پاس ہے, انشاءاللہ اس سوال کو بھی ہم ابھی سنتے ہیں کہ ہم سے سائل نے کیا پوچھا ہے اس کے بارے میں. جی, کال چلا دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام اسرار احمد, میں حیدرآباد سے. بچوں کی امی کو نان و نفقہ کتنا دینا چاہیے؟
جی ٹھیک, جی حضور, اب یہ تو بات ہو گئی کہ نفقہ شوہر نے دینا ہوتا ہے, تو اب یہ بھی ایک بات ہے اس میں کہ کتنا دینا چاہیے.
نفقے کے اندر کھانا اور کپڑا اور رہنے کا مکان, تو اس میں ہر چیز کے اندر جو معتبر ہے وہ ہے دونوں کی حالت کو دیکھنا. اگر شوہر اور بیوی دونوں کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, امیر و کبیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, تو ان کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے, یعنی جیسے عمرہ کا جو ہے وہ کھانا پینا ہوتا ہے, ان کے کپڑے ہوتے ہیں, اسی انداز کے شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ اسے دے. اور اگر دونوں غریب ہیں تو جس طرح کے غربا کے کپڑے ہوتے ہیں, ان کا کھانے پینے کا انداز ہوتا ہے, اسی انداز میں وہ ان کا کھانا پینا دے گا. شوہر جو ہے وہ بیوی کو کھانا دے گا, اس کو کپڑے وغیرہ دے گا. اور ایک غریب ہے اور ایک امیر ہے, شوہر امیر ہے یا بیوی غریب ہے, بیوی امیر ہے اور شوہر غریب ہے, تو اس صورت میں دونوں کا درمیانہ نفقہ لازم آتا ہے. یعنی نہ امیروں جیسا ہو نہ غریبوں جیسا ہو, متوسط درجے کا کھانا دے, متوسط درجے کے کپڑے دے. تو سال میں کم از کم دو جوڑے دینا شوہر کے پر لازم ہے کہ بیوی کو دے, اس کے علاوہ جو کھانا اس کی ضرورت کو پورا کر سکے اتنا کھانا اس پر دینا لازم ہے, اور ایسا گھر دینا اس کو ضروری ہے کہ جس میں وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے. مثلا گھر کے اندر ایسا کمرہ دے دیا کہ جو اس کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے تو یہ بات اس کے لیے کافی ہوگی.
جی ٹھیک ہے. تو یعنی اس میں بھی اب یہ صورت آئی کہ ہمارے ہیں آج کل جو جیسے نکاح فارم کے اوپر بھی وہ ایک فکس کروا دیتے ہیں کہ نہیں اس نے اتنا ہی اس کو ہر ماہ دینا ہے. بعض لوگ آج کل کورٹ میں ہی جا کر کروا لیتے ہیں کہ اس کو جہاں اتنا ہی دینا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شرن درست نہیں بنتا.
ہاں یوں درست نہیں بنتا کہ بعض اوقات اس میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ارزانی یعنی مہنگائی ہوتی رہتی ہے. اب مثال کے طور پہ بیوی کے لیے جو خرچہ لکھوایا 10,000 روپے کا لکھوا لیا, اس میں اس کا خرچہ پورا ہو جاتا ہے, لیکن مہنگائی ہو گئی کچھ عرصے کے بعد, تو جو خرچہ 10,000 کا ہونا تھا وہ 15,000 کا ہو گیا. اس کے کپڑے, اس کے کھانے پینے کے جو سلسلے ہیں وہ پورے ہوتے ہی نہیں اس سے. تو یہ چیز غلط ہو جائے گی, شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ اس کو بڑھائے گا. اسی طرح بعض اوقات ہمارے یہاں ظلمن کی صورت بھی ہوتی ہے کہ وہ اتنا زیادہ شوہر پہ لگا دیتے ہیں کہ اس کو پورا کرنا اس پر اس کے لیے ممکن ہی نہیں رہتا. تو یہ بات بھی غلط ہے. اس صورت میں شوہر کو اختیار ہے کہ وہ اس میں کمی کروا سکتا ہے. تو یہ جو فکس کروا لینا ہے ایسا درست نہیں ہے, بلکہ جو اس کی ضروریات ہیں اس کے مطابق وہ دیتا رہے گا.
یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو فکس کروا رہے ہیں تو درست نہیں, ایک تو بات یہ ہوگی. لیکن اگر وہ جس وقت انہوں نے اس کو فکس کروایا ہے ان دنوں میں اگر وہی چل رہا ہو ان کا, تو اس صورت میں درست ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, اتنا اس اعتبار سے درست ہو جائے گا. یعنی یوں ہے کہ اگر بیوی اس کے یہاں پر رہ رہی ہے یا بچے اس کے پاس رہ رہے ہیں, تو جو بچوں کا خرچہ یہ اپنے پاس ان کے اوپر خرچ کرتا ہے, ان کو کھانے پینے کے لیے دیتا, ان کو پہننے کے لیے دیتا, تو جو خرچہ یہ کر رہا تھا 10,000 خرچہ ہوتا ہے, 12,000 جو خرچہ ہوتا ہے, اتنا ہی خرچہ اس پر دینا لازم ہے. یعنی کہیں اور جا کے بیوی رہنے لگ گئی مثال کے طور پہ, یا بچے کسی اور کے پاس رہنے لگ جائے, تو اب اگر اس کے اوپر دفقہ لازم آتا ہے تو جو اپنے پاس وہ خرچہ کر رہا تھا اتنا ہی خرچہ دینا وہاں پر اس کا لازم ہو جائے گا.
ہمارے ہاں یہ جو مسائل ہیں نفقے کے, اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب نکاح ہو جاتے ہیں تو ظاہر بات عورت اس کے گھر آ جاتی ہے. اب گھر میں مختلف قسم کے کام بھی ہوتے ہیں. عموماً آج کل ایک بات سننے کو ملتی ہے کہ شوہر نے کوئی کام کہہ دیا تو عورت کرنے کو تیار نہیں ہوتی, یا اگر کوئی ایسے کام ہیں وہ اس کا دل ہی نہیں چاہتا, میں نہیں یہ کام کرتی. تو ایسی صورت میں بھی کچھ شریعت کے احکامات ہیں کہ کون سے وہ کام ہیں جو کہ اس کے اوپر کرنا لازم ہوتے ہیں, کون سے اخلاقاً ہیں, کون سے شرعی طور پر اس کے اوپر واجب بنتے ہیں, اس کی بھی کچھ مختصر سی اگر وضاحت فرما دیں.
میں اس کو عورت کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے, یعنی جو حق زوجیت ہیں وہ تو اس کو ادا کرنا لازمی لازم ہے. جہاں تک رہا خانہ داری کے جو معاملات ہیں, تو عورت کی حالت کو دیکھا جائے گا کہ اب اس کو کہا گیا کہ کھانا پکاؤ, تو اب کیا اس پر لازم ہوگا کہ وہ کھانا پکا کے یعنی خود کھانا پکا کے کھائے, یا مرد اس کو باہر کا پکاوا لا کے دے؟ تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ عورت کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے, عمرہ کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے, بڑے گھر سے تعلق رکھتی ہے, کہ اس گھر میں عورتیں کھانا پکاتی ہیں ہی نہیں. تو اب اس کو لازم نہیں کیا جا سکتا, یا وہ اتنی بیمار ہے, کمزور ہے, کہ اس کو کہا جائے کہ کھانا پکاؤ تو وہ بیمار پڑ جائے گی, بہت زیادہ کمزور ہو جائے گی. تو اب اس پر یہ ضروری نہیں کہ اس سے یہ کام کروایا جائے, بلکہ کوئی نہ کوئی بندہ ایسا دینا ہوگا کہ وہ یہ کام کر کے اس کے دے, یا اس کو پکا ہوا کھانا دینا یہ ضروری ہو جائے گا. پکانے پر وہ مجبور نہیں کی جا سکتی.
تو مطلب یہ ہے کہ آج کل جیسے ہمارے معاشرے میں یہ دیکھنے میں آتا بھی ہے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے, اب وہ لڑکے والے یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے ہم نے کسی نوکرانی کو خرید لیا, تو وہ پھر اس سے اسی طرح کا سلوک بھی کرتے ہیں, وہ مر رہی ہے, بیمار ہے, جو بھی ہے, تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ بس یہ جو بھی ہو, چاہے مرے چاہے بیمار پڑے, ہم نے اس سے کام لینا ہی لینا ہے. تو یعنی اب شریعت اس معاملے میں یہ رہنمائی کر رہی ہے کہ ہر جگہ پر ایسا بھی نہیں ہے, بلکہ جب اس کے نقصان کے اندیشے ہیں اس کو رخصت ہے کہ وہ نہ کرے.
یہ تو وہ شوہر کی صورتیں ہیں کہ شوہر نفقہ دے رہا ہے, یہ وہ کام کاج کی صورت نہیں ہے. شوہر نفقہ دے رہا ہے, اور نفقے میں چونکہ اس کو کھانا دینا تھا, اب کھانے میں کیا ہے, اس نے باہر سے آٹا لا دیا کہ بس پکا کے کھاؤ, لیکن اب عورت ہے ہی ایسے گھرانے کی کہ وہ پکا سکتی نہیں ہے, تو اب شوہر کو پکا ہوا کھانا دینا پڑے گا, اسے اس کو مجبور نہیں کر سکتا. جہاں تک رہا بہن بھائیوں کا تعلق یا ماں باپ کا تعلق, تو اس میں دیکھیں جہاں تک شریعت کا تعلق ہے وہ تو یہ ہے کہ عورت پر جو چیز لازم ہے وہ اس کے شوہر کے حوالے سے ہے, نہ یہ کہ وہ سارے گھر کے کوئی کام کاج اس پر لازم ہے. شرعی اعتبار سے اس پر یہ چیز لازم نہیں ہوتی, لیکن جو امیر اہل سنت کی تعلیمات ہیں, جو آپ کی ترغیبات ہیں, وہ اس میں اور انداز ہے اس کا کہ اگر اس بات کو کوئی لے لے گا کہ بھئی یہ چیز مجھ پر لازم ہی نہیں ہے تو اب جو ہے وہ گھر جو امن کا گہوارہ بنانا تھا وہ اس کی جگہ جھگڑے کا جو ہے وہ مقام بن جائے گا. اب بیوی اٹھ کے جو ہے وہ جواب دے رہی کہ بھئی شرعاً یہ چیز مجھ پر لازم ہی نہیں ہے, تو اس میں گھر کے اندر جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور نعوذ باللہ بعض صورتیں جو ہیں وہ بہت خطرناک ہو جائیں گی کہ بعض اتنے جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس بات کا شریعت کا انکار کر جائیں گے کہ ایسی شریعت کو نعوذ باللہ ہم نہیں مانتے, یا اس طرح کے وہ کفریہ جملے بول سکتے ہیں. تو اگرچہ کہ شرعاً کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عورت پر لازم نہیں ہے, لیکن جس گھر کے اندر یہ آئی ہے, چونکہ اب اسی گھر کے اندر اس کو رہنا ہے, اسی گھر سے اس نے جو ہے وہ اس کا جنازہ اٹھنا ہے, جو تعلیمات ہوتی ہیں, جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. تو اب اگر وہ اس بات کو بنیاد بنا کر کہ شرعاً چونکہ مجھ پر یہ چیز لازم ہے ہی نہیں, لہذا میں کام کاج کرتی ہی نہیں, تو اس صورت میں تو اس کے گھر کے اندر جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے. لہذا اس کو دانش مندی کے ساتھ کام لینا چاہیے, عقل مندی کے ساتھ کام لینا چاہیے, اور اچھی اچھی نیتیں اس کو کرنی چاہیے کہ اس صورت میں جبکہ وہ اپنی ساس کے کام کر دے گی اور دیگر جو ہے جس کا شریعت کی جس میں مخالفت اسے نہ کرنا پڑے, پردے کی رعایت کے ساتھ وہ کام کرے گی, تو اس صورت میں اس کے گھر کے اندر سکون پیدا ہوگا. گھر کا سکون ہوگا تو اس کے عبادت کے اندر جو ہے وہ ذوق و شوق حاصل ہوگا, مدنی کام وہ کر سکے گی. تو یہ تمام کی تمام نیتیں اس کی ہونی چاہیے اور اس کے لیے پریشانی کی باتیں سبب نہیں بنیں گی. تو اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اسلامی بہنیں اس بات کو سنتی ہیں کہ چونکہ شرعاً ہم پر یہ چیز لازم نہیں ہے, تو پھر وہ اس بات کو بنیاد بنا کر اپنے شوہر کو جواب دیتی ہیں یا اپنی ساس وغیرہ کو جواب دیتی ہیں, جس کی بنیاد پر دارالفتا میں سے مسائل آتے ہیں, طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو اس کا نتیجہ ان کا یہ نکلتا ہے کہ وہ اس بات کو بنیاد بناتی ہیں کہ چونکہ شرعاً ہم پر یہ چیز لازم نہیں ہے لہذا ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو ٹھیک ہے, شریعت نے آپ پر بہت ساری چیزیں لازم نہیں کی. اب اس کے برعکس لے لیں, جیسے پیچھے مسئلہ گزرا کہ عورت کا علاج کروانا شوہر پر لازم نہیں ہے, تو اب اگر عورت بیمار ہو جاتی ہے, شوہر دو ٹوک جواب دے دیتا ہے اس کو کہ بھئی تمہارا علاج کروانا مجھ پر لازم نہیں ہے, تو عورت سوچے کہ مجھ پر کیسی گزرے گی, میری کیسی حالت ہوگی. اب اس کو ساری جو باتیں یاد آئیں گی کہ اخلاقی طور پر تو آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. تو اسی طریقے سے اخلاقی طور پر اور آپ کے گھر کے بنے رہنے کی وجہ سے ہم بھی آپ سے یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, جو چیز آپ پر اگر شرعاً لازم نہیں ہوتی تو اخلاقاً آپ کو وہ کام کرنے چاہیے, جبکہ کوئی اور عذر لاحق نہیں ہوتا, کوئی ایسی صورتحال نہیں بن جاتی کہ گھر کے جو افراد ہیں وہ آپ کے لیے تکلیف کا سبب بن رہے ہیں یا جو کام کاج ہے وہ آپ کے لیے تکلیف کا ضرر کا سبب بن رہا ہے. تو اس صورت میں ٹھیک ہے کہ آپ حکمت عملی سے اس کام سے رک سکتی ہیں, لیکن فقط اور فقط یہ ذہن بنا لینا کہ یہ چیز لازم نہیں ہے اس لیے میں نہیں کر رہی, تو اس صورت میں آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ سکون نہیں ہو سکتا.
تو اس میں الحمدللہ یہ کہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بھی رہنمائی ملتی ہے کہ امیر اہل سنت کے بیانات جو ہیں اس میں, جیسے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے, تو اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ اس میں بہت زیادہ معاون ثابت ہو سکتے ہیں. تو ابھی ہمارے پاس کال ہے تو انشاءاللہ اس کو سنتے ہیں.
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نام و نفع کس کس آدمیوں کو دینا چاہیے,
اس کی کچھ تفصیل تو ابھی ہم نے بیان کر دی ہے, تو اس کو مزید اس میں کچھ اگر بیان کرنا چاہیں آپ.
اب کس کس کو دینا چاہیے وہ تو میں عرض کر ہی چکا ہوں کہ جو ہے اگر شوہر ہے تو اس کو نفقہ جو ہے وہ بیوی کو دینا ضروری ہے, اور اگر اس کی اولاد ہو چکی ہے تو اولاد کو دینا ضروری ہے, اولاد ہے بڑی ہو چکی ہے کمانے کے لائق ہے اور ان کے جو والد صاحب ہیں وہ کمانے کے لائق نہیں ہیں, تو اس صورت میں اولاد کے اوپر بھی جو ہے وہ باپ کا نفقہ دینا یہ ضروری ہو جائے گا.
مطلب مختصر ہم اس کو پہلے سن چکے تھے, دوبارہ یہ سوال آ گیا تو اس کو بھی تھوڑا سا دہرا دیا گیا. اب انشاءاللہ ہمارے جو اسلامی بھائی یہاں تشریف فرمائے حاضرین میں سے, ان میں سے کوئی اسلامی بھائی سوال اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ سوال کر لیجیے.
عدت گزارنے کے لیے کسی مکان میں رہ رہی ہے اور وہ مکان کرائے کا ہے, جی تو کیا یہ بھی کرایہ دینا نان نفقے کے حکم میں آئے گا یا نہیں؟
جی کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے عام طور پر جب طلاق ہو جاتی ہے تو عدت کا جو خرچہ ہوتا ہے شرعی اعتبار سے عدت کا خرچہ مرد پر لازم ہے, اور جو سکنا ہے یعنی رہنے کی جو مکان رہنے کا مکان ہے وہ بھی شوہر پر دینا ضروری ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ طلاق ہوتے ہی عورت اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے, یہ غلط ہے, ناجائز و حرام کام ہے کہ طلاق ہونے کے بعد عورت اپنے میکے یہاں چلی جائے, بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ شوہر کے گھر پہ عدت گزارے گی, الا یہ صرف اس صورت میں کہ شوہر کے گھر پہ اگر وہ عزت گزارتی ہے تو اس کی جان یا عزت کو خطرہ ہے, تو اس صورت میں وہ جا سکتی ہے, باقی اس کو اجازت نہیں کہ وہ شوہر کا گھر چھوڑ کے چلی جائے. ہاں اگر وہ نکال دیتے ہیں تو ایک الگ بات ہے. تو شوہر پر بھی لازم ہے کہ وہ عزت کے جو ایام ہیں, عزت کی جو مدت ہے, اس میں بیوی کو جہاں کھانا دے گا, اس کا کھانے کا خرچہ اٹھائے گا, پہننے کا خرچہ اٹھائے گا, تو اس پر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مکان دینا بھی ضروری ہے. تو وہ اپنے ہی مکان میں اس کو رکھے گا. ہاں اگر مکان میں نہیں رکھ سکتا تو اب اس پر لازم ہے کہ قریبی کرائے کا گھر لے کے وہ دے. تو اگر ایسی صورتحال ہے کہ وہ اب شوہر اپنے گھر پہ نہیں رکھ سکا تھا, وہ گھر لے کے دیتا ہے کرائے پر, تو اب شوہر پر اس گھر کا کرایہ دینا یہ لازم ہو جائے گا.
صحیح, تو یعنی یہ اسی ضمن میں آ گیا کہ جو دوسرا اس کا نفقے کا جو دوسرا جزء ہمارا سکنا میں آ گیا پھر یہ.
جی سکنا,
یعنی جس میں رہائش بھی اس کو دینی ہے.
بالکل, عدت کے دنوں میں دینی ہے,
دنوں میں دینی
ہے. اور اس کی تو خاص قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من مجدکم, کہ ان کو وہاں پہ رکھو جہاں پہ تم رہتے ہو.
رہتے ہو. الحمدللہ, یہ ہم نے اس میں جو سوالات سنے ہیں, امید ہے کہ ہم سب کے علم میں بہت اضافہ ہوگا. تو اسی طرح جیسے سوالات الحمدللہ سلسلہ یہ جاری ہے, تو مزید ایک کال ہمارے پاس ہے, آئیے اس کو سنتے ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائی نے اس میں کیا سوال کیا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا سوال یہ ہے کہ نان و نفقہ سے آپ نے مراد لیا ہے کہ بیوی کو گھر دینا, کپڑا دینا اور روٹی دینا. فار ایگزامپل میں باہر ہوں, میں اپنی بیوی کو گھر دے دیتا ہوں, اس کے بعد اگر میرے پاس ابھی کام نہیں ہے, میں ان کو پیسے نہیں بھیج سکتا روٹی کے لیے, کپڑے کے لیے, کیا اس صورت میں بھی مجھ پہ یہ لازم ہوگا یا نہیں؟
انشاءاللہ. یوزر یہ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب جیسے ہم نے تو یہ بیان بھی کیا کہ نکاح ہو گیا تو نکاح کے بعد اب نفقہ دینا ضروری ہے. اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ اب یہ باہر ہیں, تو بعض اوقات ایسے حالات ہو جاتے ہیں, جاب نہیں ہے یا کاروبار ہے تو چل نہیں رہا, تو خرچہ دینے کی مشکل پیش آ رہی ہے اس میں, یا نہیں دے پا رہا, تو ایسی صورت میں پھر کیا کریں گے؟
اس پر یہ لکھا ہے فقہائے کرام نے کہ جو قاضی یہ وقت ہے وہ اس کو اس بات کا حکم دے گا کہ وہ قرض لے کر یا کچھ نہ کچھ کام کر کے بیوی کا خرچہ لازمی طور پہ اٹھائے گا. اس صورت میں شوہر پر سے نفقہ ختم نہیں ہو جائے گا, اس پر لازم ہوگا کہ وہ کسی بھی طریقے سے بیوی کا خرچہ اٹھائے گا, چاہے اس کے لیے قرض لے چاہے وہ کام کرے, اس پر لازم ہے کہ بیوی کا خرچہ وہ اٹھائے.
جی ابھی آپ نے اس میں پہلے کچھ یہ بیان کیا کہ جیسے ایک تو کھانا ہو گیا, دوسرا کپڑوں کا بھی آپ نے بیان فرمایا کہ کپڑے بھی اس کو دینے ہیں, تو یہ کھانے کا تو تعین کچھ ہو گیا کہ وہ کس اعتبار سے دینا چاہیے, امیر ہے غریب ہے متوسط ہے تو کس اعتبار سے دیا جا رہا ہے. اب اسی طرح جب کپڑے دینے کی بات آ رہی ہے, کپڑا بھی اس کو دینا ہے, تو یہ کپڑے اس کو کب دینے ہیں؟ ہر مہینے دینے ہیں یا ہر دوسرے مہینے دینے ہیں, یا اس میں کوئی ایسی مدت ہے جس میں اس کو دینے چاہیے؟ پھر کس طرح کے دینے چاہیے؟ بہت اچھے ہونے چاہیے, بہت ہلکے ہونے چاہیے, سردیوں میں کون سے ہونے چاہیے, تو گرمیوں میں کون سے ہونے چاہیے, اس کی بھی کوئی وضاحت ہو تو ارشاد فرمائیے.
سر میں آپ تو سب سے زیادہ جو ہماری اسلامی بہنیں ہوتی ہیں ان کے کپڑوں پر ہی توجہ ہوتی ہے, تو کپڑے بہت زیادہ دیے جاتے ہیں لیے جاتے ہیں. شوہر پر میں نے عرض کی تھی کہ سال میں دو جوڑے دینا واجب ہے.
جی جی.
ایک جو ہے وہ سردی کا جوڑا, ایک گرمی کا جوڑا اس نے دینا ہے.
صحیح.
تو اب وہ دو جوڑے دے دے گا تو اس کا نفقہ ادا ہو گیا, یعنی نفقے کا حق اس نے ادا کر دیا ہے اس کے لیے. تو اب جو ہمارے یہاں سلسلہ ہے وہ اس کے برعکس ہے, وہ تو دو جوڑے کا تو تصور ہی نہیں ہے ہمارے یہاں پر, وہ تو بیسیوں جوڑے ہوتے ہیں جو دیے جاتے ہیں اور لیے جاتے ہیں. تو جو شرعی اعتبار سے لازم ہے وہ فقط دو جوڑے دینا لازم ہے, اور اس میں بھی وہی اعتبار ہے کہ جیسا کپڑا عام طور پہ اس گھرانے کے اندر پہننے کا رواج ہے ویسے ہی کپڑے دیے جائیں گے اس کو.
صحیح. یعنی یہ جو ہمارے یہاں ایک رواج چل پڑا ہے کہ یہ تو ہر مہینے ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے, اب اس بیچارے کی کیا حیثیت ہے, اس کو تو دیکھا ہی کوئی نہیں جاتا کیا ہے کیا نہیں ہے, تو اس وجہ سے مطلب یہ کہ ایسا لازم نہیں ہے کہ وہ ہر مہینے ان خواہشات کو پورا کرے.
نہیں.
تو ابھی انشاءاللہ ہمارے پاس ایک کال ہے, اس کو لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائی نے کیا سوال ہم سے کیا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد نور الحسن عطاری جدہ شریف سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ مہر کم سے کم کتنا ہونا چاہیے, رہنمائی فرمائیں, جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی ضرور. اب یہ اگرچہ ہمارا سلسلہ تو نفقے کے متعلق چل رہا ہے، تو یہ ضمناً ایک سوال اس میں آ گیا، کیونکہ تعلق تو جیسے نفقے کا ہے نکاح کے ساتھ، تو اسی طرح مہر کا بھی کچھ تعلق بن جائے گا، اس کی جیسے انہوں نے سوال کیا کہ کم سے کم مہر کتنا ہونا چاہیے، تو چلو یار تھوڑا اس میں اور ایڈ کر دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کتنا ہونا چاہیے، دونوں کو ذرا وضاحت فرما دیں.
کم سے کم کی مقدار احادیث طیبہ کے اندر بیان کی گئی ہے کہ لا مہر اقل من عشرۃ دراہم، کہ کوئی مہر جو ہے وہ 10 درہم سے کم نہیں ہے، اور 10 درہم کی مقدار 2 تولے 7.5 ماشا چاندی بنتی ہے، تو جتنے کی یہ چاندی آئے گی جیسے 3-4 ہزار تک کی آج کے دور میں آ جاتی ہے، اور اتنا کم از کم مہر ہونا ضروری ہے، یعنی 2 تولے 7.5 ماشا چاندی جتنے کی آئے گی، اتنی چاندی یا اتنی رقم جو ہے وہ مہر کے اندر ہونا یہ ضروری ہے. جہاں تک رہا زیادہ کا، تو زیادہ کا کوئی اس میں شریعت کی طرف سے تعین نہیں، البتہ یہ روایتوں کے اندر ہے کہ اس نکاح کے اندر برکتیں ہوتی ہیں کہ جو آسان ہو.
جی جی.
تو اگر زیادہ مہر رکھا گیا کہ جو شوہر کو دینا مشکل ہو جائے گا، تو یہ اس کے برعکس ہو جائے گا. تو نکاح میں برکت اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب آسانی ہو.
جی.
تو مہر جتنا کم ہوگا، جتنا آسان ہوگا شوہر کے لیے دینا، اتنی ہی اس کے اندر برکتیں ہوں گی. تو اتنا رکھا جائے کہ جسے شوہر بآسانی ادا کر سکے.
الحمدللہ، آج اس سلسلے میں ہم نے نفقہ کے متعلق کچھ مسائل سنے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.